بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ میں حضیرت القدس پر جو تصریحات فرمائی ہیں اس کے آغاز میں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ والملأ الأعلى شانہا، اور ملأ اعلیٰ جس جگہ کا نام ہے، جس چیز کا نام ہے، ان کی اپنی ایک حالت ہے، اور یہ ملأ اعلیٰ کی بحث بہت تفصیل کے ساتھ گزر چکی کہ یہ کیا چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت اعلیٰ درجے کے فرشتے وہاں پر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس ملأ اعلیٰ کا ذکر کیا، اور پھر احادیث میں بھی اس ملأ اعلیٰ کا ذکر آیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ یہ بات ارشاد فرما دیجئے کہ ما کان لی من علم بالملأ الاعلیٰ، اور ملأ اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی ہے مجھے اس کی کچھ خبر نہیں. وہاں پر جو فرشتے اور اللہ کے نیک بندوں کی ارواح کاملہ موجود ہیں وہ کیا کام کرتی ہیں، حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پر بحث کی اور دونوں طرف توجہ دلائی. ملأ اعلیٰ بھی اور ملأ سافل بھی، یہ دونوں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اصطلاحات ہیں، اور حجت اللہ چونکہ حضرت کی آخری دور کی تصنیف ہے اس لیے اس میں وہ ملأ اعلیٰ اور ملأ سافل اور حضیرت القدس اور حضرات القدس اور توجہات، ایسی اصطلاحات بلا تکلف استعمال کرتے ہیں. اس لیے عالم اسلام میں اللہ نے جن لوگوں کو مختلف علوم پر غیر معمولی دسترس عنایت فرمائی ان کو سمجھنا ایسا آسان نہیں ہے کہ ایک آدھ کتاب پڑھ لی جائے تو وہ سمجھ میں آ جائے. ان کے علوم چونکہ بہت ہوتے ہیں اس لیے جب تک انسان ان کی کتابوں کے غالب حصے کو نہ پڑھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس شخصیت کا کہنا کیا ہے. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیں، کوئی پتہ نہیں چلتا، اور وہ قرآن پاک کی تفسیر شروع کرتے ہیں، مثلا سورہ اخلاص کی تفسیر آپ پڑھیں ان کی، تو تفسیر کرتے کرتے وہ علم کلام میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے فارغ نہیں ہوں گے تو حدیث شریف میں آ جائیں گے، یہاں سے ابھی بات پوری ہوگی تو فقہ میں چلے جائیں گے، وہاں سے تاریخ میں گھس جائیں گے، پھر چلتے چلتے علوم اور معانی پر اور لغت پر بحث کرنے لگیں گے. تو آدمی کہتا ہے کہ اصل میں جو بات کہنی ہے وہ ہے کیا، وہ کہیں جا کر آتی ہے، اور اس وقت تک انسان کئی سو صفحات پڑھ لیتا ہے اور مختلف علوم کے. قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو مدتوں دارالعلوم دیوبند کے محترم رہے اپنی زندگی کے طالب علمی کے واقعات میں ایک جگہ فرمایا کہ کوئی استاد دارالعلوم میں ایسا نہیں تھا جن سے ہم پڑھنے جاتے ہوں اور ہمارے لیے ایک کاپی کافی نہ ہوتی ہو. استاد نے جو کچھ لیکچر دیا بیان کیا لکھ لیا. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ واحد آدمی ایسے تھے جن کے لیے مجھے ایسا رجسٹر خریدنا پڑا جس کے آٹھ دستے تھے اور آٹھوں پر نشانات لگانے پڑے, ٹیگ لگانے پڑے, کیونکہ شاہ صاحب پڑھاتے تو بخاری تھے لیکن بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس وقت تفسیر میں چلے جائیں. تو جو ہی وہ تفسیر کی کوئی بات بیان کرتے تھے میں فوراً اس دستے کو کھولتا تھا اور اس پہ لکھتا تھا کہ تفسیر میں کیا کیا, لغت میں چلے جائیں, تاریخ میں چلے جائیں, کسی اور علم میں چلے جائیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے اور آپ کو پڑھنے سے اندازہ ہوگا کہ وہ قرآن کی تفسیر کرتے کرتے کہاں تاریخ اور کہاں اپنے زمانے کے لوگوں پر پہنچ گئے. علم اللہ نے دیا تھا اور بہت علم دیا تھا, اس علم ہی کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے ایک شاگرد ہندوستان آ گئے اور وہ سلطان محمد تغلق سے ملے اور سلطان محمد تغلق نے اپنے نظریات کا اعلان کرنا شروع کیا. مورخین نے اس پہ زبردست تنقید کی ہے اور بہت سے مورخین کا موقف یہ ہے کہ محمد تغلق جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا اور محمد تغلق نے جو یہ کہا کہ موسیٰ اور عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کمال تھا جو مجھ میں نہیں ہے, اور پھر اس نے اپنے چار خلفاء منتخب کر لیے اور پھر اس نے علماء کو کڑی سزائیں دی. ایک مرتبہ اس نے اظہار کیا کہ اگر میں نبوت اور قرآن کے متعلق یہ کہوں کہ میں بھی ایسے کر سکتا ہوں تو ایک صاحب علم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جوتا اتار کے تغلق کو مار دی. یہ جوتے مارنے کی رسم کوئی نئی نہیں, پچھلے زمانوں میں بھی ہمت والے ایسے ہی کرتے اور بادشاہ وقت اور اس آدمی کا جلال اور روح اور علم, وہ صبح کی نماز پڑھ کے محمد تغلق ہدایہ پڑھاتا تھا اور بڑی بڑی کتابیں فلسفے کی وہ خود پڑھاتا تھا اور پھر دربار میں جاتا تھا. اتنا علم ہونے کے باوجود جونپور کے غالب نے عالم تھے, جب اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں کیا چیز ہے ایسی جو میں نہیں کر سکتا تو انہوں نے جوتا اتار کر مانا. تغلق کے لیے بادشاہ کے لیے بالکل انہونی بات, اور اس نے قید کروا دیا. اور اگلے دن بعض تواریخ میں آتا ہے کہ ان کے منہ میں گندگی تھونسی گئی اور بعض میں آتا ہے کہ ویسے ہی قلعے کی کھڑکی سے گرا کے مار دیا گیا. تو وہ لوگ لکھتے ہیں کہ اس تغلق میں اتنی بے ادبی کبھی بھی نہیں آئی جتنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جب شاگرد ملے تو اس میں اتنی جرأت اس وقت پیدا ہوئی کہ یہ کیا چیزیں. یہ مورخین کی اپنی بحث ہے, اس وقت اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ تاریخی تجزیہ حقیقت پہ مبنی ہے, صحیح ہے غلط ہے. بات اتنی سی ہے کہ جب علوم اس طرح پھیلتے ہیں تو پھر بہت سے لوگ اپنے رخ کے مطابق حصہ لیتے ہیں. اس کے بالکل برعکس بھی ہوا ہے. اور صفی الدین رحمۃ اللہ علیہ دلی کے پڑھے ہوئے وہ شام چلے گئے اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سر دربار مناظرہ شروع کیا. بادشاہ نے انہیں دعوت دی تھی کہ وہ تو خیر مہمان تھے اس کے, شیخ جب آئے تو شیخ کے ساتھ انہوں نے بحث شروع کر دی. یہ دلیل ہے شیخ کا اتنا علم تھا کہ صفی الدین ہندی جنجلا گئے اور انہوں نے کہا جس بات پر بحث ہو رہی ہے ابن تیمیہ تم اس پہ جم کے بات کیوں نہیں کرتے, تم تو چڑیا کی مانند ہو, کبھی قدرت کے اس شاخ پہ بیٹھتے ہو, یہاں سے آگ ڈالتا ہوں تو اس شاخ پہ چلے جاتے ہو, وہاں سے اڑاتا ہوں تو وہاں چلے جاتے ہو, تم ایک بات پر بحث کرو کیوں ادھر ادھر جاتے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے علوم کا بھی یہ حال ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفہیمات آپ دیکھیں اور کتابیں دیکھیں تو موضوع پر جم کر بھی بات کرتے ہیں, لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم اتنا وسیع ہے ये जो अपनी डायरी लिखते हैं ये जो कुछ अपना मुतल्लिक इरशाद फरमाते हैं बहुत से उलूम फल्सफा मौसीकी इल्म नजूम किताब सुन्नत फिका असूल हर चीज में तारीफ हर चीज में शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह चलते चले जाते तो मलाए आलम जो अल्लाह के अच्छे बंदों की रूहें पहुंचती हैं वहां अल्लाह के फरिश्ते उनका इस्तकबाल करते हैं और ये सारी चीजें शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के हां बिल्कुल बच्चों की तरह मिलती हैं कि चलते चलते लिख जाएंगे कि हजीरतुल कुदस में ये वाकया पेश आता है वो कहेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका मुझ पर छा गई और उन्होंने मेरे दिल में ये बात डाल दी आदमी पढ़ के हैरान रह जाता है कि ये क्या हुआ उनके लिए मामूल की बात है उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं यहां भी वो मलाए आला की बहस में कहते हैं कि वहां जो फरिश्ते और अरवाह होती हैं ततवज्जहु इला बारीहा पर तवज्जुहन मुमईनन لا يصدها عن ذلك التفات الى شيء وهو معنى قوله تعالى يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به اللہ کے جتنے فرشتے ملائے اعلیٰ میں ہیں اور جتنی ارواح یہاں سے لے جا کر ملائے اعلیٰ میں داخل کی جاتی ہیں پچھلی مرتبہ جو بات ہوئی تھی اس کا ایک جملہ یہ تھا کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ وہ روح اتنی پاک ہوتی ہے اتنی اچھی ہوتی ہے کہ سوائے اس کے کہ اس پہ بشریت کا لبادہ اور جس میں ایک چادر کی مانند اوڑا ہوا ہوتا ہے اس نے اور کوئی چیز نہیں ہوتی اور اس کے جسم کی چادر مٹی میں ڈال دیتے ہیں اور وہ روح سیدھی جا کے ٹھک سے ملائے اعلیٰ میں مل جاتی ہے وہ فرشتوں جیسی روح ہوتی ہے پاک اور وہ گناہ سے طبعاً متنفر ہوتی ہے نہیں کرتے گندے کاموں میں نہیں پڑتا گناہ میں نہیں پڑتا ہو جائے فوراً توبہ کر لیتا ہے اس روح کا اور فرشتوں کا درمیانی فرق جسم کی چادر ہے اسی لیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات میں جو لکھتے ہیں کہ انسان کو جتنی طاقت اس زندگی میں حاصل ہوتی ہے موت کے بعد اس کی روح اس سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور اللہ اس روح کو خود استعمال کرتا ہے جہاں چاہے جس طرح فرشتوں کی طاقت بڑھ جاتی ہے اسی طرح انسانی روح کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے اور انسان اس وقت شدید مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے جب وہ کسی ایسی روح کو اس کی شکل میں دیکھتا ہے جو دنیا سے جا چکی تھی اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ روح مدد کو آئی ہے حالانکہ ضروری نہیں وہ روح مدد کو آئی ہو وہ روح بھی آ سکتی ہے کوئی فرشتہ بھی آ سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی رحمت کی شکل بھی ہو سکتی ہے تین اور چوتھے انسان کے اندر جو لطائف ہیں صرف نقشبندیہ کے حضرات جن پہ محنت کراتے ہیں یہ لطائف بھی کبھی کبھی انسانی صورت میں آ جاتے ہیں یہ چاروں صورتوں میں سے کوئی صورت ہو جاتی ہے مثلا آدمی دیکھتا ہے کہ میں سخت بیمار ہوں اور وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ رب اس بیماری کو دور کر دے اب خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے شیخ آئے اور انہوں نے اس پہ ہاتھ پھیرا اور ثبوت تھے اور بیماری کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کا اچھا بندہ آیا اور اس نے آ کر اس سے کہا کہ یہ چیز کر لو تمہاری بیماری دور ہو جائے گی دور یہاں پہ شیطان کو دخل دینے کا پورا موقع مل جاتا ہے اور شیطان کہتا ہے کہ دیکھا وہ فلاں بزرگ جو تمہارے تھے نا وہ آئے تھے نا انہوں نے تمہیں ٹھیک کر دیا اب یہیں سے آدمی کی راستہ پٹڑی چینج ہو جاتی ہے اس پہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تصور باندھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ حضرت اب آ جائیں حضرت میری مدد کریں یہ کریں وہ کریں یہ ایک مستقل معاذ اللہ گمراہی کی راہ شیطان اس کے لیے کھول دیتا ہے حالانکہ ضروری نہیں ہے وہ بزرگ ہوں اگر وہ بزرگ تھے بھی تو ان کی روح تھی اور اس روح کو اللہ نے حکم دیا کہ تم جاؤ تاکہ وہ جو تمہارا مرید ہے اس کو کوئی نئی عجیب چیز محسوس نہ ہو ڈر نہ جائے میرا بندہ ہے اس کا اطمینان ہو جائے وہ تمہاری شکل صورت دیکھ کے خوش ہو جائے گا تو اس کی آدھی بیماری تو ویسے ہی ختم ہو جائے اور کبھی کبھی اللہ फरिश्ते को ये हुक्म देता है और कभी-कभी अल्लाह ताला अपनी रहमत को उस सूरत में भेज देता है जिस सूरत से आदमी मानूस होता है जिस सूरत से मुहब्बत होती है और कभी-कभी इंसान के खुद अपने लताएब उस सूरत में सामने आ जाते हैं यहां से गुमराही की राह शैतान खोल देता है और जो आदमी पढ़ा लिखा होता है वो उसको देखता है और वो कहता है कि मुमकिन है मेरे शेखों मुमकिन है उनकी रूहों मुमकिन है अल्लाह की तरफ से कोई फरिश्ता हो मुमकिन है खुदा की रहमत हो रहे हैं मुमकिन है कि मेरा ही कोई लतीफा आया हो और मेरे साथ ऐसी बात हो रही हो खुदा की तरफ से आया हो और अल्लाह ने बचाया है मोमिन और मवाहिद आदमी अल्लाह पर भरोसा करता है कहता है अल्लाह ये सब तेरी ही तरफ से है मैं तेरे अलावा कभी मुश्किल में किसी से मदद मांगने का नहीं और जो आदमी गुमराही पे चल पड़ता है वो कहता है हमारे हजरत साहब की मदद कर देते हैं करबला से आ जाते हैं नजफ अशरफ से आ जाते हैं फलां जगह से आ जाते हैं फलां जगह से आ जाते हैं ये सारा फर्क इस बात को न समझने की वजह इसी शाहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मलाए आला में जो अल्लाह के फरिश्ते होते हैं और ये जो रूहें होती हैं इनकी मुकम्मल तवज्जो अल्लाह की जात अकदस की तरफ होती है ये वो इंतहाई मुकाम है जहां के सहाबाए किराम रजी अल्लाह अनु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ते ही पहुंच जाते थे सिर्फ एक चीज दरमियान में होती थी हाय और वो था कुफ्र कुफ्र का पर्दा जब उठा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि तुम मोमिनों ये कलमा उसे पढ़ा दिया जो ही ये पर्दा खत्म हुआ सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हु उस आला तरीन दर्जे पर पहुंच जाते थे जहां कोई आदमी नहीं पहुंच सकता मुमकिन नहीं है जो चीजें अल्लाह ने दुनिया से खत्म कर दी जैसे नबूवत को अल्लाह ने खत्म कर दिया इसी तरह सहाबियत को भी तो खत्म कर दिया किसी आदमी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो सहाबी बने نہ اس صحابی رضی اللہ عنہ کسی محنت کی ضرورت نہ مجاہدے کی ضرورت نہ زیادہ ذکر اور فکر کی ضرورت بلکہ براہ راست اس مقام پہ پہنچ جاتا تھا جس مقام پہ اللہ کے اس کے درمیان کچھ نہیں ہے اور مسلسل وہ اللہ کو سوچتا ہے اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے یہ وہ مقام ہے جس تک پہنچانے کے لیے شاہ ولی اللہ اور حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ اتنا کچھ لکھتے ہیں کہ ذکر کرو یہ کرو یہ کرو تاکہ دائمی حضوری کی کیفیت بن جائے اسی لیے حضرت مجدد الفتانی فرندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اور وہ چونکہ وہ حضرت شہود کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ محبت بھی اصل نہیں جو حضرت الوجود کے قائد ہیں وجودی صوفیہ خاص طور پہ چشتی نظامی بھی اور صابری بھی اور قادری بھی یہ سارے کے سارے وجودی ہیں نا تو توحید وجودی کے جتنے صوفیہ قائد تھے انہوں نے اکبر کے زمانے میں جہانگیر کے زمانے میں شیعہ کے اثرات کو جب اس میں ملے تو معاذ اللہ امت کو بڑے طبقے کو گمراہ کر کے وہ در حقیقت کفر لے کر آئے معاذ اللہ اور لوگوں کو یہ سکھایا کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا حدیث صحیح مل گئی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کہا صحیح بخاری میں ہے نا یہ تقرب اللفظ الی میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے کہ میرا بندہ فرض کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ نفل نیکیوں کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے کن تو سمعہ الذی اسمع بی اللہ نے کہا میں اس کے کان بن جاتا ہوں اور میرے ذریعے سنتا ہے اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اور میرے ذریعے پکڑتا ہے اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں اور میرے ذریعے چلتا ہے اور وہ میرا بندہ اتنا میرے قریب ہوتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے کہ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي مجھے اپنی قسم ہے اگر وہ کسی مصیبت سے پناہ مانگے گا تو میں اسے پناہ دوں گا مجھے قسم ہے وہ اس سے دعا مانگے گا تو میں اس کی دعا کو قبول کروں اور میرے بندے میں اور میرے درمیان کچھ نہیں رہ جاتا سوائے اس کے کہ موت اسے دینی ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے ملوں اور یہ ملاقات ممکن نہیں ہے جب تک موت نہ آئے اور جب موت کی کیفیت میرے بندے پر طاری ہوتی ہے تو میرا بندہ تنگ ہوتا ہے روح اپنے جسم کو چھوڑتی ہے تو اللہ نے کہا میں پریشان ہو جاتا ہوں اب میں فرشتوں سے کہتا ہوں کہ انی متردد تھی میں اپنے بندے کے بارے میں پریشان ہو گیا ہوں کیوں اسے تکلیف ہو رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی تھی سمجھانے کے لیے تھی علامہ اقبال نے بھی یہی کہا انہوں نے کہا گفتگو گفتگو اللہ بود اس کا کہا اللہ کا کہا ہو جاتا ہے گرچہ اصل کو میں عبداللہ بود اگرچہ وہ آواز تم سن رہے ہوتے ہو آدمی کے حلق سے لیکن در حقیقت اللہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ سمجھانے کے لیے تھا اس صحیح حدیث کو ان ظالموں نے اپنے حق میں استعمال کیا جن کا در حقیقت پورا عقیدہ حلول کا تھا اور یہ حلول کا عقیدہ کہ اللہ اور بندہ ایک ہو جاتا ہے معاذ اللہ دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا استغفر اللہ یہ یہودیت سے آیا تھا اور یہودیت سے اس عقیدے کو کچھ ان لوگوں نے قبول کیا جو بظاہر اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم رافضی لیکن حقیقت میں عقیدہ یہ تھا انہیں موقع ملا وہ جو وحدت الوجود کے قائل صوفیاء تھے ان کی خانقاہوں میں آئے آ کے ہماری طرح نماز پڑھی روپ دارا اللہ اللہ کیا ذکر بذکر کر کے شیخ بھی ساری چیزیں تھوڑے ہی جانتے تھے ان سے خلافت لے لی اور خلافت کے بعد جب اپنی خانقاہ کھولی تو اپنے سارے مریدوں کو یہ حلول کا عقیدہ سکھاتے رہے کہ اللہ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں اور نتیجہ یہ نکلا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت مجدد الفیثانی سرہندی رحمت اللہ کے زمانے میں ایسے گمراہ صوفی بیٹھ گئے خانقاہوں پہ جو اپنے مریدوں کو کہتے تھے آج رات اللہ آیا تھا میں اور اللہ باتیں کرتے رہے اللہ نے مجھ سے یہ کہا میں نے خدا سے یہ کہا ہم دونوں کی گفتگو ہوئی پھر حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور صبح کے وقت جیسی روشنی تم دیکھتے ہو اللہ کی روشنی رہتی ہے حضرت مجدد الفیثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اسی پہ لکھا ہے حضرت اپنے خود مکتوبات کی عبارت ہے جو آپ کو سنائی ہے حضرت فرماتے ہیں ہمارے زمانے کے صوفی اتنے گمراہ ہو گئے ہیں انہیں ذرا خدا کا خوف نہیں رہا اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے اسی لیے توحید وجودی پہ حضرت نے سخت بحث کی ہے اور پھر ایک جگہ یہاں تک لکھا ہے کہ میرے شیخ خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ اپنے 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 پیر اپنے خواجہ تاج شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ شیخ آپ گواہ رہیے کیا ایسی بات نہیں ہے کہ وفات سے پہلے خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ وجود کی وحدت یہ ایک تنگ گلی ہے تنگ کوچہ ہے جس میں ہے اور دریا اور بڑی شاہراہ کہیں اور حضرت مجدد الفیثانی رحمت اللہ علیہ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے کسی حد تک لیکن مکمل طور پر مجدد الفیثانی رحمۃ اللہ توحید شہودی کا نظریہ دیتی انہوں نے کہا اللہ اللہ ہے بندہ بندہ ہے کوئی جگہ ایسی نہیں آ سکتی جہاں پہنچ کے اللہ اور بندہ ایک ہو جائے اگر یہ ساری تاریخ نہ پڑھی ہوئی ہو تو فقہ کی عالمگیری کے اس جملے کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی فتاوی عالمگیری جو ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ کے دور میں ہوا نا اس کے کفر کے باب میں آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ اللہ کبھی اپنی حد سے اتنا نیچے نہیں آتا کہ بندہ ہو جائے اور بندہ کبھی اتنی ترقی نہیں کرتا کہ اللہ بن جائے آپ نہیں کہتے ہیں یہ کیا مطلب ہوا جب توحید وجودی پڑی ہوئی اور توحید شہودی بھی تو پھر پتا چلتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں جملہ دیا اسی لیے اس سے مجدد الفیثانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے زیادہ ان چیزوں پر تنقید کرتے ہیں کہ اب لوگ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں جو اللہ اور بندے کا فرق مٹانے چلے ہیں معاذ اللہ اورنگزیب عالمگیر وفات تک جو کتابیں ان کے مطالعے میں رہیں اور اورنگزیب نے اپنے بیٹے کی شادی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں کی اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ پورے مکمل طور پہ مجددیوں کے قبضے میں سے گویا کہ بار بار لکھتے ہیں کہ میری تربیت کے لیے کسی کو بھیجیں میری تعلیم کے لیے کسی کو بھیجیں حضرت مجدد رحمۃ اللہ کے پوتے کو اپنے ساتھ رکھ لیا حضرت کے بیٹوں کا استقبال کیا یہ ہو گیا خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ کے بیٹے پہ جب انتقاد ہوا تو پوری دلی کی مساجد کھول دی گئی خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے تو اورنگزیب نے کہا کہ میں نے ان کے والد کی تعزیت کرنی ہے اور حضرت خواجہ معصوم کا رحمت اللہ کی تعزیت کرنی ہے بیٹے ان کے آئے تعزیت کی وجہ سے پوری دلی میں مفت کھانا اور انگریب نے تقسیم کیا ہاں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت مجدد رحمت اللہ کے مکتوبات اور حافظ شیرازی کا دیوان یہ دو کتابیں اور انگریب ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے رحمت اللہ اس کے باوجود ایک موقع ایسا آیا جب انہوں نے سرکاری حکم نامہ جاری کیا اور کہا فلاں صوبے میں حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات سب کے سب ضبط کر لیے جائیں اور عوام کو ہرگز اجازت نہ دی جائے انہیں پڑھیں کیونکہ ان میں ایسے علوم ہیں جو میری پبلک خاضعایا سمجھ نہیں سکتی اور میں نہیں چاہتا کہ آگے چل کے کوئی مذہبی فتنہ اٹھے اور پھر مجھے فوج بھیجتی ہو. یہ تھے لوگ جو حکمرانی کے اہل تھے, وہ جانتے تھے کہ کس حد تک بات ہو سکتی ہے کس حد تک بات نہیں ہو سکتی. تو یہ جو شہودی تھے ان سب کا معاملہ حضرت مجدد رحمت اللہ کی طرف مرجع ہے اور جو وجودی تھے وہ پہلے سے چلے آ رہے تھے. اب وجود اور شہود کا فرق ہوا اور شہودی جو تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے اور دونوں میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پہنچ کے وہ ایک دوسرے میں مل جائے معاذ اللہ. اس لیے شہودی جو تھے یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف توجہ بھرپور قائم رہے اور انسان اپنے حالات کو بھی دیکھے. وہ کہتے تھے اپنا کاروبار کرو سب کچھ کرو لیکن کبھی بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ تم پہ ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ تم ازحال رفتہ ازحال ہو جاؤ تمہارا حال حال ہی نہ رہے. وجودی جو ہیں صوفیاء ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن پہ آخری زمانے میں یہی حالت ہو جاتی تھی. خود علامہ اقبال جو ان کا آخری دور تھا یہ بالکل وجودیوں کا دور آ گیا تھا اور اقبال آہستہ آہستہ وحدت الشہود سے وحدت الوجود کی طرف منتقل ہوتے چلے گئے. جب آپ ان کا کلام پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. گورڈا شریف میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو تھے سیال سے بیٹھتے سیال شریف سے یہ سارا توحید وجودی کا سلسلہ تھا. حضرت رحمت اللہ علیہ پہ بالکل توحید وجودی غالب آ گئی تھی. روتے رہتے تھے لیکن وہ اس وقت اس بلند مقام پر تھے جہاں عام آدمیوں کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ ان سے کوئی استفادہ کر سکتا. بس وہ روتے رہتے تھے خاموش رہتے تھے, کوئی ضرورت کی بات ہوئی تو کر لی ورنہ وہ چپ رہتے تھے. یہ توحید وجودی کے حضرات میں آ جاتے کہ اللہ کی طرف بھرپور توجہ قائم رہتی ہے, کوئی چیز اس میں مخل نہیں ہوتی. اور یہی انبیاء علیہ السلام کی ارواح کا بھی حال ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ارواح مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ رہتی ہیں اور درمیان میں جب ان کے روضہ مبارک پہ کوئی سلام کرنے والے جاتے ہیں یا کسی کے سلام تو انہوں نے جواب دینا ہوتا ہے تو وہ اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور التفات اس کی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے بھی کٹتا نہیں. یہ دونوں چیزیں چلتی رہتی. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو جوڑنے کی کوشش کی اور انہوں نے وجود اور شہود کو ایک ہی ثابت کرنے کی کوشش کی. پھر ان کے بعد ان کے صاحبزادے شرف الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے کوشش کی لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں نظریے الگ الگ سے رہیں گے بھی اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان دونوں کو جوڑ سکے اور کہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہو گئیں. وجود کی وحدت اور شہود کی وحدت یہ جو غالب ہے نا اس پہ بھی ایک حالت ساری ہوگی تھی. وہ جو کہتا ہے نا کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے, حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں یہ سب وجودی تھے اور وجودیوں کا غلبہ ہو گیا تھا اور دلی جو تباہ ہو گیا آخری زمانے میں انہی حضرات کا غلبہ ہو گیا تھا اور لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ سکے. اگرچہ ہمارے مشائخ رحمہ اللہ وہ حق پہ تھے وہ سچائی پہ تھے لیکن لوگ سمجھ نہیں سکے کہ یہ کیا کہتے ہیں اور لوگوں میں اتنا علم بھی نہیں. اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے نا فرشتے اور ارواح اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں, یہ پہلا کام ہے جو ملائے اعلیٰ میں ہوتا ہے. اور وہ جو التفات ہے اللہ کی طرف سے اسے کوئی چیز کم نہیں کر سکتی اور یہ معنی ہے خدا کے اس فرمان کے کہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے پروردگار کی ویؤمنون بہ اور اس پر ایمان لاتے ہیں بڑی زبردست بات یہ ہے قرآن قرآن ایسی چیز ہے پگھل جاتا ہے اور قرآن اگر اللہ اس کے علوم اور معانی کو نازل کر دے کسی آدمی پہ آدمی مر جائے زندہ نہیں بچتا دیکھو اللہ نے کیا کہا اللہ نے کہا وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے اور وہ فرشتے جو اس کے ارد گرد ہیں وہ مجھ پر ایمان لاتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان بالغیب کا اللہ نے اس کے لیے کہا کہ وہ ایمان لاتے ہیں اگر خدا عرش پہ خود بیٹھا ہوا ہوتا تو پھر ان کے ایمان کی تعریف ہی کیوں ملاتی وہ تو مشاہدہ کر رہے ہوتے یہ دلیل ہے ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی اور جتنے ماتریدی ہیں وہ اسی لیے اور شاعرہ اسی لیے کہتے ہیں کہ فرشتے بھی اسی طرح ایمان لاتے ہیں جیسے انسان ایمان لاتا ہے اور مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ انسانوں میں گمراہ ہو جاتے ہیں دلائل کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے لیکن فرشتوں میں ایسی گمراہی نہیں چلتی وغیرہ جس طرح اللہ کو بن دے کے ایمان لانا انسانوں کا ہے ایسی فرشتوں کا بھی ہے فرشتے کوئی دیکھ نہیں رہے ہوتے اللہ کو کہ مشاہدے سے ایمان لے آئے اگر وہ مشاہدے سے ایمان لے آئے تو ان کی تعریف کا کیا فائدہ ہے پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہوا مشاہدے سے وہ ایمان لے آئے اور ہم دلائل سے ہم ویسے بھی افضل ہیں اللہ نے یہ کیوں کہا یؤمنون بہ اس لیے کہ وہ مشاہدہ نہیں ہے ایمان کی بنیاد وہاں بھی ایمان بالغیب ہے ایک چیز دوسری چیز وتتلقى من ربها استحسانا نظام صالح اور وہ جو اللہ کے فرشتے وہاں ہیں ان کو کیا ہوتا ہے ان پر القاء کیا جاتا ہے ان کے پروردگار کی طرف سے صالح نظام اور ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اس کے خلاف چلیں جو نظام خدا کا مطلوب نہیں ہے اس کے لیے بدعا کریں فَيَقْرَعُ ذَلِكَ بَابًا مِّنْ أَبْوَابِ الْجُودِ الْإِلَاهِ تو اللہ تعالیٰ کا فیض اللہ کا جود اللہ کا کرم اللہ کی بخشش اور سخاوت ان فرشتوں کو اس طرف لے آتی ہے وَمَانَا قَوْلُهُ تَعَالَى فَاللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہمارے فرشتے معافی مانگتے ہیں ان گناہوں کی جو انسان کرتا ہے اور انسانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کیونکہ پورے نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں اس لیے دیکھیے انہوں نے یہاں سے بنیاد رکھی اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس نظام کو بڑھاتے چلے جائیں گے بڑھاتے چلے جائیں گے عقیدہ اعمال شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی پوری عزت اللہ البارغہ میں تین چار چیزیں بہت اہم ہیں ایک ان میں سے یہ ہے کہ شاہ صاحب زندگی کے تقریباً ہر موضوع کو چھوتے ہیں اور اس میں حکمتیں بیان کرتے ہیں روزے کیوں رکھے جائیں نماز کیوں پڑھی جائے وضو کیوں کیا جائے پاک کیوں رہا جائے جہاد کیوں کیا جائے یہ کیا کیا جائے یہ کیا کیا جائے اس میں سب جگہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حکمتوں کا بیان کرتے ہیں تاکہ عقل انسانی میں آئے اور انسان وہ کام کرے اور دوسرے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ہر کچھ وقفے کے بعد نظام پہ آ جاتے ہیں ہر کچھ وقفے کے بعد نظام پہ آ جاتے ہیں یہ نظام ایسا ہے یہ نظام ایسا ہے یہ نظام ایسا ہے یہ نظام ایسا ہے اس لیے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ مجھے اللہ نے سمجھا دیا جب وہ 20-21 سال کے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف الہام کیا اور یہ بات یہ 200 سال سے پتا چلی اگر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات جھوٹ پہ مبنی ہوتی خدا اس بات کو کتابوں میں غرق کر دیتا خدا اسے چلنے ہی نہ دیتا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ان کے بعد ان کے صاحبزادوں کی تحریک پھر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا جہاد پھر اس کے بعد ہندوستان میں مختلف مدارس کا قیام پھر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کی مقبولیت پھر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کا عروج پھر ان کے مطابق کام کرنا یہ سب اس بات کے دلیل ہے کہ اللہ نے جو کچھ ان سے کہا تھا وہ واقعی خدا کی طرف سے تھا اگر شیطان کی طرف سے ہوتا تو اللہ ہی اسے مٹا دیتا وہ چلتے ہی 1760 میں ان کا انتقال ہوا کہ سارے نظام توڑ دیے جائیں گے اور سارے نظاموں کو ڈوبنا چاہیے تاکہ جو نظام ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ غالب اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر دوسرا کام بتایا حجت اللہ میں کہ اللہ کے فرشتے جو ملائے اعلیٰ میں ہوتے ہیں اللہ نے ان کا کام یہ لگا رکھا ہے کہ وہ دنیا میں صالح نظام کے لیے دعا کرتے رہیں اور برے نظاموں کے لیے بد دعا کرتے رہیں اور اسی طرح اللہ کا کرم اور فیض جو ہوتا ہے کون فرشتوں کو الہام کیا جاتا ہے کہ تم نظام میں تبدیلی کی بات کرو اور اسی لیے اس کے بعد وہ تھوڑا سا آگے چل کے کہتے ہیں بلکہ اگلی بات کہتے ہیں یہ پوری عبارت سن لیجئے پھر آپ دیکھیں نظام کے کیسے بات ہوتی ہے پھر شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ملاء عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ فاضل ہوں جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے انوار ان کی برکات وہاں پہنچتی ہیں اور وہاں پر یہ سارے نور فرشتوں کے جو ہوتے ہیں آپس میں مل جاتے ہیں اور بڑی روح کے پاس یہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روح کے متعلق بتایا ہے کہ اس روح کے کئی ایک منہ ہوتے ہیں اور ہر منہ میں اس کی کئی ایک زبانیں ہوتی ہیں اور ہر زبان میں وہ جو روح ہے اس کی مختلف بولیاں ہوتی ہیں وہاں پہنچ کے ملائے اعلیٰ میں کشی ان واحد یہ سب مل کے ایک ہو جاتے ہیں اور اس کا نام ہے حضیرۃ القدس ایک روح ہے تشریح کی بات میں کبھی کریں یہ وہی ہے حضیرۃ القدس جس کا پچھلی مرتبہ ذکر آیا شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں اس روح کے بہت سے چہرے ہیں 10, 20, 400 جتنے بھی ہوں ہر ایک منہ میں زبان اور اس کی ہر زبان اور ایک بولی بولتی ہے جو یہ زبان بولتی ہے ایک زبان ہندی بولتی ہے دوسرے منہ میں جو زبان ہے وہ اردو بولتی ہے تیسرے میں پنجابی بولتی ہے چوتھے میں عربی بولتی ہے الگ الگ مختلف زبانیں وہ بولتی رہتی ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے حضیرۃ القدس بڑی اس بڑی روح کے ساتھ جا کر فرشتوں کا نور مل جاتا ہے یہ سارے مل ملا کے ایک جسم بن جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس حضیرۃ القدس میں اجتماع ہو جاتا ہے یہ سارے کے سارے متفقہ فیصلہ کر لیتے ہیں وہ انوار بھی وہ برکتیں بھی اور تیسری یہ روح القدس بھی یہ سب پہلا فیصلہ کر لیتے ہیں اللہ اقامت حیلتن وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا نظام ڈھونڈو بے نجات بنی آدم کہ انسان کو آرام پہنچے من الدواہی المعاشیہ کہ انسان کے معاشی مسائل حلوں پر معادیہ اور اسی طرح اس کی آخرت بھی بنے یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نظام کی یاد کرتے ہیں پہلے بھی نظام کا ذکر آیا ایک بات ہو گئی اس مقصد کے لیے کہ دنیا میں نظام اچھا چلنا چاہیے تاکہ دو فائدے حاصل ایک معیشت ٹھیک ہو اکانومی اور دوسرے لوگوں کی آخرت جی کو کیا کرتی ہیں وہ ساری روح اور اس کے ساتھ انوار برکات مل کے بے تقبیل اب خاکم اللہ یومئذ وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ڈھونڈو اس زمانے کا جو سب سے زیادہ پاک ہو جو سب سے زیادہ اچھا ہو تو کہتے ہیں اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے نا اپنے نور اپنی برکتوں اور دعاؤں سے پہلے تو اس آدمی کو ٹھیک کرو وتمشیتی ہم لوگ نات اور پھر کہتے ہیں اچھا اب لوگوں کے دل میں اس رہنما کی اس شخصیت کی محبت کو ڈالو تو ہوتا یہ ہے کہ الہامات فی قلوب المستعدین من النار اس زمانے کے معاشرے میں جتنے لوگوں کے دلوں میں نور باقی ہوتا ہے ایمان اور پاکیزگی کا ان کے دلوں میں اس لیڈر کی محبت ڈال دی جاتی ہے کیا کرتے ہیں ان جب پہ بے وہ کہ اپنی جماعت کے اس قائد کی فرما برداری کریں وہ یکونو امتا مخلصت للناس یہاں تک کہ یہ پارٹی جو دو نظام ٹھیک کرنے کے لیے اٹھے کہ لوگوں کی اقتصادیات معاشیات ٹھیک ہو اور لوگوں کی آخرت ٹھیک ہو یہ پوری ایک جماعت پارٹی بن جاتی ہے اللہ اس پارٹی کو منتخب کر لیتا ہے وَيُوْجِبُ تَمَثَّلُ عَلُوم اور پھر وہ جو آدمی جس کی انہوں نے تقویل کی تھی فرشتوں نے اور حضرت القدس والوں نے وہ کہتے ہیں اچھا اب اس طرح کرو کہ یہ جسے تم نے لیڈر بنا دیا نا دنیا میں فی قلبہ وحیاً کہ دل میں ڈالو کہ اس وقت کی سیاست کو کیسے نبٹنا وروحیاً اسے آپ میں آ کے بتاؤ کہ پارٹی کیسے چلانی ہے وحطفاً اور نہ آپ میں آؤ نہ اس کو کوئی بات دل میں ڈالو بلکہ آواز دو چھپی ہوئی آواز کہ تم نظر نہ آؤ روح کو بتا دیتے ہیں تم نے نظر نہیں آنا پھر اس کو کہتے ہیں تم نے نظر نہیں آنا اور اس کو بتاؤ کہ اس موقع پہ کیا فائدہ ہونا چاہیے ملک میں کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے منتظرایا لہو اور کبھی کبھی وہ حضرت القدس سے فیصلہ ہوتا ہے فرشتوں کے متعلق کہ فرشتے اور فرشتوں تم چلے جاؤ اور جا کے فَتَقَلَّمُوا شِفَانًا اس کے سامنے بیٹھ کے بات کرو کہ تمہاری قوم کی نجات کس میں ہے تمہاری پارٹی کیسے چلے گی یہ دوسرا کام ہو گیا وَيُوْجِبُ اور پھر تیسرا کام وہ حضرت القدس سے ہوتا ہے نَصْرَ عِبَّارِي جو لوگ اس پارٹی میں شامل ہو جائیں ان کی مدد کرو وَتَقْرِيبَهُمْ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ اور اس پارٹی کے جتنے ورکر ہیں ان کو خیر کے قریب کرو وَلْعَانَ مَنْ سَبْتَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اسی طرح جو اس پارٹی کے مخالف لوگ اللہ کی زمین میں خدا کے نظام میں جو اس پارٹی کے ذریعے نافذ ہونا ہے رکاوٹ جو لوگ بن رہے ہیں لعنت ان پہ بھیجو حضرت القدس سے ہوتا ہے وَتَقْرِيبَهُمْ مِنْ كُلِّ عَلَمٍ اور جو اس پارٹی اور لیڈر کی مخالفت کرے اس انسان کو تکلیفوں میں مبتلا کرو وَهَذَا أَصْلٌ مِنْ أَصُولِ النَّبُوَّةِ یاد رکھو انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت دی جاتی ہے نا اس نبوت کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اور اسی لیے جب یہ اجتماع ہو جاتا ہے انوار برکتیں حضرت القدس اور وہ بڑی روح یہ سب فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اگر یہ مسلسل ہوتا رہے بے تائید روح القدس تو اسے ہی کہتے ہیں کہ جبریل امین فلاں کے ساتھ ہو گئے روح القدس کی اس نے روح القدس نے اس کی مدد کی وَتَثْمَرُ هُنَالِكَ بَرَكَاتٌ اور پھر وہی آدمی ہوتا ہے جس کے ہاتھ پر خدا کچھ برکتوں کو ظاہر کرتا ہے ایسی برکتیں جو لوگوں نے اس کی پارٹی میں کبھی نہیں دیکھی ہوتی اور یہی وہ برکتیں ہیں جس کو لبی ہونے کی صورت میں ہم معجزہ قرار دیتے ہیں یہ ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی پوری عبادت کیوں کہتے ہیں سیرت القدس میں ہوتا کیا پہلی بات انہوں نے بتائی اللہ کی طرف توجہ دوسری بات انہوں نے یہ بتا دی کہ فرشتے نظام کے حق میں حمایت میں اللہ سے دعا مانگتے اور جو صالح نظام کے خلاف چلتا ہے اس کی تباہی کی دعا مانگتے ہیں مسئلہ سارے کا سارا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دو نظام بالکل درست ہونے چاہیے ایک انسانی معاشیات کا نظام اور ایک عام ایک انسانی معاشیات کا نظام اگر ٹھیک نہ رہے تو اس کے نتیجے میں آدمی ایمانی پہ قائم نہیں رہ سکتا چار دن فاقہ پڑے پانچویں دن اللہ پر اعتراض پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے معاذ اللہ آدمی کو سردی گرمی کا موسم بغیر گرم کپڑوں اور بغیر پنکھے اور ہوا کے بسر کرنا پڑے تو اللہ کی شکایتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں یہ معیشت ہے جو ضروری ہے کہ انسان کے لیے اچھی ہو اور انسان اس کو تھام اور یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا سیدنا سعد رضی اللہ عنہ جب وہ مکہ مکرمہ میں بیمار ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور آپ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا خیمے سے خون بہ رہا ہے تو آپ نے کہا یہ سعد کا خیمہ نہیں ہے پتہ چلا انہیں کا تو سعد رضی اللہ عنہ کو کسی زمانے میں زخم آ گیا تھا وہ زخم کھل گیا اور سعد رضی اللہ عنہ گویا مایوسی کی حالت میں چلے گئے کہ اب تو وفات ہی ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر واپس آئے اور سعد رضی اللہ عنہ سے بات شروع کی انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری ایک ہی بیٹی ہے اور تو میرا کوئی ہے نہیں بیٹے کی بھی کوئی امید نہیں تو میں چاہتا ہوں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بات ٹھیک نہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول والے آدھا مال اللہ کی راہ میں لے لیں آدھا میری بیٹی کے لیے آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک उनका बस सिलसिला 1/3 मेरी बेटी के लिए और 2/4 बकिया माल आप लेते हैं अल्लाह के नाम में तो आपने फरमाया बस सिलसिला 3/3 हिस्सा अल्लाह के नाम में बस सिलसिला कदीर और तीसरा हिस्सा अल्लाह के नाम में दो ये बहुत बड़ी चीज है बाकी अपनी बेटी के लिए रख तीसरा हिस्सा अल्लाह के नाम में दे दो 133 रुपए आप शास अपनी बेटी के लिए रखो और मैं साथ तुम अपनी औलाद को दुनिया में खाता पीता छोड़ के जाओ ये ज्यादा बड़ी चीज है अच्छी चीज है बजाय इसके कि तुम दुनिया में ना रहो और अपनी जरूरत जिंदगी के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाओ और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ अल्लाह तुम्हें औलाद भी देगा और अल्लाह ताला ने अभी तो तुम्हारे जरिए मुसलमानों को बड़ी इज्जत देनी है और एक कौम को बड़ा जलील करना है ये सब कुछ हज़रत साहब रज़ी अल्लाह खुद रावी थे फिर उन्होंने ईरान जब पता किया तो उन्होंने कहा ये वो चीज थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताई थी कि अल्लाह मुसलमानों को फतह देगा और एक कौम रुस्वा हो जाएगी तो जो मुशरिकीन थे वहां वो रुस्वा हो गए और फिर साद रज़ी अल्लाह को अल्लाह ने बेटे भी दिए उमर इब्ने साद की जो रिवायत आती है ना ये होता है कभी कभी कि अल्लाह के जो अच्छे बंदे होते हैं ना वो हवा देख के मिट्टी देख के उन्हें खुशबू आ जाती है कि यहाँ पे कोई शर है या है अल्लाह ताला ऐसे अहवाल भी खोल देता है बगैर किसी वजह के उन्हें किसी इंसान से दहशत शुरू हो जाती है बगैर किसी जाहिरी सबब के उन्हें किसी इंसान से मोहब्बत हो जाती है अल्लाह की बड़ी हिकमतें हैं और अल्लाह ताला इल्का करता है उसके दिल पे कि ये शर है इसके बचो ये खैर है इसमें हिस्सा डाल कई साल के बाद पता चलता है कि मेरे दिल में उसकी नफरत क्यों आ गई थी और मोहब्बत क्यों आ गई थी साद रज़ी अल्लाह बैठे हुए थे जब मुआमला चला था इब्न अली रज़ी अल्लाह के दौर में जंगों का तो साद रज़ी अल्लाह ने मदीना मुनव्वरा से बाहर अपना घर बनाया बड़े लोग गए उनके पास क्योंकि उमर रजी अल्लाह ने शुरा के लिए जिन 6 आदमियों को रखा था उनमें अब्दुल रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह का इंतकाल हो गया था 5 रह गए थे और फिर फईद रजी अल्लाह का भी इंतकाल हो गया 4 रह गए थे उबैदा बिन जरार रजी अल्लाह और फिर तलहा और जुबैर रजी अल्लाह एक एक करके शहीद हो गए फिर ये देख के तलहा रजी साद रजी अल्लाह रह गए थे लोगों ने कहा साहब के पास चलो अमीर मोमिनीन रजी अल्लाह ने सैयदना अली रजी अल्लाह के बाद खिलाफत अगर किसी के पास जा सकती है तो उनमें एक आदमी भी वो मौजूद है तो साहब रजी अल्लाह के पास गए साहब रजी अल्लाह का लोगों में बिल्कुल तन्हाई में चला गया हूँ मैं तुम्हारे मामला में हिस्सा ही नहीं लेता एक दिन बैठे हुए थे और मदीना मुनव्वरा में खिलाफत की बहस चल रही थी लोग लड़ रहे थे क्या क्या हो रहा था तो साद रजी अल्लाह के उस महल में बड़ी हवेली थी उनकी गर्द उड़ने लगी मुस्लिम की रिवायत में आता है कि घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और गर्द उड़ने लगी तो साद रजी अल्लाह का अल्लाह ये जो इस गर्द में घोड़े पे बैठा है लड़का मैं तेरी पनाह मांगता हूँ लोग कहते हैं जब वो गर्द से बाहर आया घोड़ा तो उनका अपना बेटा उमर तो उमर ने आके कहा मेरे अब्बा साहब मदीना मुनव्वरा में लोग बहस कर रहे हैं खिलाफत किसकी और आप उमर रजी अल्लाह मुंतखब किया था और आप तन्हाई में बैठे मतलब एक चले और खिलाफत उनका छोड़ दे मेरे बेटे मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था आपने फरमाया था सबसे अच्छा मोमिन वो है जो एक गोशे में जिंदगी अपनी बसर करे मुत्तकी और परहेजगार हो और छुपा हुआ हो लोगों से बस मैं ऐसी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ यही उमर इब्ने साद है जो करबला में गया और सैयदना हुसैन रजी अल्लाह के दोस्तों से सारी जमात से अपने खून उनके खून से हाथ रंगे कि यही चीजें होती तो इसलिए निजाम की तब्दीली ये शाह साहब रहमतुल्लाह जो बार बार उस पर जोर देते हैं ना होता यह है कि अफराद के जरिए निजाम की तब्दीली आती है अब निजाम की तब्दीली कैसे आए ऊपर से अल्लाह के फरिश्ते दुआ मांगते हैं किस किस के लिए दुआ मांगते हैं इस निजाम की तबाही के लिए जो इंसानों की मईशत को बर्बाद करें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ से कहा साथ अपनी औलाद को खाता पीता छोड़ के दुनिया से जाओ बजाय इसके तुम्हारे बाद लोगों से मांगने यही वो बुनियाद थी कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह के जमाने में एक नसरानी ईसाई मांग रहा था लोगों से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया मेरी खिलाफत में मांगते हो मतलब ये था कि मैंने लोगों के लिए मुकर्रर कर दिया है वजीफा जैसे आजकल मुहज्जब ममालिक में है ना कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो गवर्नमेंट आपको पे करेगी حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میری خلافت میں مانگ رہے ہو تو اس نے کہا کیا کروں ٹیکس دینا ہوتا ہے ہر مہینے جزیہ حکومت جو وصول کرتی ہے غیر مسلموں سے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے جب تم نوجوان لڑکے تھے تو ہم تم سے کام لیتے تھے اور آج جب تم بوڑھے ہو گئے ہو تو ہم تم پہ ٹیکس لگائیں اور ٹیکس میں تمہاری مدد نہ کریں امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اسی دن حکم جاری کیا کہ میری مملکت میں اس عمر سے زیادہ جب کوئی آدمی ہو جائے بوڑھا ہو جائے تو ہماری حکومت کی طرف سے ٹیکس اس پہ موت یہ ہے وہ اعتراض جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ ان کے مخالفین کرتے ہیں کہ اللہ نے جزیے کا حکم قرآن میں دیا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کو منسوخ کر دیا وہ بہت سی مثالیں دیتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے عمر یہ کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے عمر یہ کہتا ہے تو عمر تو قرآن کا مخالف تھا مخالفت نہیں تھی بھائی انہوں نے اسی حکم کے متعلق کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے ایک حد ہوتی ہے جب ایک آدمی ہماری مملکت کا شہری ہے بوڑھا ہو گیا ہے نہیں کما سکتا تو اب ہم اس پہ ٹیکس پھر لگائیں یہ ایک طرح کی زیادتی ہے میں ٹیکس تو نہیں لگا یہ ساری بنیادیں ہوئی اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس یمن کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا میرے مومنین یہ معاہدہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں یہ لکھ کے دیا کہ ہم اتنا ٹیکس سینٹرل گورنمنٹ کو دیں گے اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کم کر دیں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ معاہدہ میں نے ہی تو لکھا تھا تو انہوں نے کہا جی مگر آپ اسے تبدیل کر دیں تو انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ المومنین جو فیصلے کر گئے ہیں میں بہت مشکل سے انہیں تبدیل کرنے والا ہوں تمہیں پتا نہیں عمر خلیفہ راشد تھے ٹھیک یہی لفظ آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وہ خلیفہ راشد تھے اللہ نے انہیں بڑی صحیح جگہ پہ رکھا تھا اس لیے میں اس کے فیصلے تبدیل نہیں کروں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کئی جگہ سے درخواست آئی کہ اس گورنر کو ہٹا دیں اس کو لگا دیں انہوں نے کہا میں عمر رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ افراد کو تبدیل کرنا پسند نہیں کرتا اس لیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ٹھیک اس خلافت کو قائم کر کے گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا منشاء مبارک تھا خود وہ چاہتے تھے تو یہ خلافت راشدہ جو ہے اس کا انکار کوئی آسان بات نہیں اگر یہ احمد خان صاحب نے لکھا ہے اپنے فتاوا میں جہاں انہوں نے نماز پر بحث کی ہے پانچویں جلد میں اس میں انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہمارے والد یہ بتاتے تھے کہ اگر کوئی آدمی خلافت راشدہ کا انکار بھی کر دے اور خلفاء راشدین کو نہ مانے تو بھی وہ کافر نہیں ہو جاتا لیکن اس جملے کے پیچھے بہت بڑی چیزیں ہیں خلافت راشدہ کا انکار کوئی آسان بات نہیں ساری خلافت کے دور میں انہوں نے بنیادیں وہ مہیا کر دی کہ انسان معاشی اعتبار سے آرام سے زندگی بسر کریں اس کی اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کے فرائض میں کیا گنا یہ آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد ایک فلاحی مملکت جو اسلام کہتا ہے وہ کیا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حاکم جو بھی وقت کا ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ تمہارے کپڑوں کا بندوبست کرے تعلیم کا بندوبست کرے کھانے پینے کا بندوبست کرے سر چھپانے کے لیے جگہ دے ایک نوکر دے جو تمہارے کام آ سکے اور اگر تم سے وہ ملازمت کروائے تو تمہاری سواری کا بھی بندوبست کرے اور جو اجرت تمہیں وہ دے وہ ایسی اجرت ہو جس سے تم بھی راضی رہ کیا گیا ہے جب گورنمنٹ کسی ہر آدمی کو اس کی ریزیڈنس بھی دے اس کی ٹریولنگ الاؤنس بھی دے اس کو تنخواہ بھی دے کھانا بھی دے پینا بھی دے کپڑے بھی دے اور تعلیم کا بھی بندوبست کرے تو پھر یہ فلاحی مملکت نہیں تو اور کب بنے یہی وہ چیز تھی جو خلفاء راشدین کرتے رہے یہاں تک کہ ہشام بن عبد الملک کا دور ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنی مضبوط بنیادیں بنا کے گئے ہیں اور ان کے بعد آنے والے یہ الگ بات ہے بنو امیہ جو بھی ظلم کرتے رہے یا بنو عباس نے کیا اس بحث میں نہیں لیکن خلافت کی وہ جو بنیادیں تھیں نا وہ نہیں ہلا سکے انہوں نے نہیں ہلایا دو باتیں آپ کو بتاتا ہوں عموی جو اتنے بدنام ہیں اپنے ظلم اور ان چیزوں کے لیے ان میں ہشام کا یہ حال تھا کہ ساری اس کی شخصیت کے جو بھی معائب ہیں ان سمیت اس نے کہا میرے دور میں کوئی آدمی ایسا میری مملکت میں بتاؤ جس کی آنکھیں نہ ہو اور اسے میں نے ایک نوکر مزید نہ دے دیا हर एक आदमी जिसकी आंखें नहीं थी गवर्नमेंट ने कहा इसको एक नौकर दो जो इसके जाती काम भी करे और इसको लाठी भी दो ताकि ये चले और नौकरी के साथ चले। हर नाबीना आदमी के लिए सहूलत है, आंखों वालों के लिए क्या सहूलतें दी हिशाम बिन अब्दुल मलिक के जमाने में, उससे पहले भी उसके बाद भी इन उंगलियों ने हर जगह हर मोहल्ले में एक डिस्पेंसरी खोल दी। उस जमाने की हकीमों की दवाइयां मुफ्त मिलती थी और हर मस्जिद में उन्होंने कहा जहां जुमा होता है जुमे के बाद अतिबा बैठेंगे और मुफ्त लोगों को देखेंगे और इलाज करेंगे। स्पेन में यह हाल था कि वहां 1000 आदमियों के इलाज का बंदोबस्त किया गया, वो अस्पताल बनाया गया जिसमें 1000 मरीज बेवक रिहायश की सहूलतें रखते। एक ईसाई लिखता है खुद कि मैं गया वहां और मैंने जाकर इनका इम्तिहान लिया और जो सबसे अच्छा तबीब था मैंने लिखवाया वहां अस्पताल में जाके, बीमारिस्तान कहते थे, बीमारिस्तान में जाकर लिखवाया कि मुझे पेट की कुछ तकलीफ है। तो जब सबसे अच्छा हकीम हो उसको तो सबसे अच्छे जो हकीम थे वो थोड़ी ताखीर से आए, मरीजों की लाइन लगी हुई थी, मैं भी चला गया, उन्होंने मेरी नब्ज देखी जो अलामत थी सारी देखने के बाद कुछ लिखा और नौकर तो दे दिया। वो नौकर से ले गया और मैं कमरे में गया और अकेला कमरा, ऐसा खूबसूरत कमरा, ऐसे बेड बिछे हुए, बिस्तर लगे हुए और खुशबू आ रही है और फूल लगे हुए, मैं हैरान रह गया तो उनका आप यहां देख जाए। थोड़ी देर के बाद वो भुना हुआ गोश्त ले आया, फिर कुछ देर गुजरी तो दूध ले आया, फिर कुछ देर गुजरी तो फल ले आया। अलगर 3 दिन तक उन्होंने खूब मेरी खिदमत की और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप हम्माम में चले जाएं और भाप है 3 बार वो भी कर लें। मैंने वो भी किया और फिर तबीब आते थे वो रोज मुझे देखते थे और चुपचाप करके चले जाते थे। तीसरे दिन जब आए तो उनके साथ और लोग भी थे, उन्होंने कहा कि इनका बिस्तर वगैरह सामान, बिस्तर तो नहीं बाकी सामान जो था वो बांध दें। तो मैंने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा हमारी शरीयत में मेहमान नवाजी 3 दिन तक जायज है, आज तीसरा दिन पूरा हो गया तो आज आप तशरीफ ले जाए। कहते मुझे उस दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने सिर्फ इतनी तरक्की करके मुझे तो कोई मर्द था नहीं तो 3 दिन मेरी मेहमान नवाजी करते। ये वो बुनियादें हैं जो सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु खिलाफत की उस्तवार करके गए थे, लोग नहीं हट सके। हिशाम ने कहा हर जगह इलाज फ्री, मेडिकल फ्री हो जाए किसी आदमी का, किसी आदमी के स्पोर्ट, किसी आदमी की एजुकेशन फ्री हो जाए और क्या चाहिए उस मुआशरे। और दूसरा वाकया, हजारों वाकयात हैं ऐसे ही सुनाता हूं। जाफर मंसूर इतना जालिम, इमाम हुनैफा रहमतुल्लाह को जेल में जहर दे दिया, बगावत हो गई और तकिया सर के नीचे से निकाल के बीवी कहती है रात को सोता नहीं था देखता था और कहता था पता नहीं आज ये तकिया मेरे सर के नीचे है कल किसके सर के नीचे होगा। और उसको एक लड़की से बड़ी मोहब्बत हुई, इश्क की हद तक पागल हो गया। उस लड़की ने घर में गाने बजाने का कुछ बंदोबस्त किया हुआ था, काजी वक्त वहां से गुजरे और उन्होंने कहा कि इस औरत को पेश किया जाए। अगले दिन वो पेश हो गई तो उन्होंने कहा जो कल मैंने सुना है ना, आप इन सारी चीजों को घर से निकाल दें, हम ऐसी महफिलें सजाने की अपने मुआशरे में इजाजत नहीं दे सकते। उसने कहा तुम कौन हो, उन्होंने कहा मैं वो हूं कि अगर चाहूं तो तुम्हें जेल में भिजवा सकता हूं, ये अदालत है आराम से बोलो। उसने कहा तुम जानते हो मैं कौन, उन्होंने कहा हां मैं जानता हूं तुम खलीफा मंसूर की एक फाहिशा औरत हो जिससे वो मोहब्बत करता है, मैं जानता हूं अच्छी तरह। उसका तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे, उसका तुम जो कुछ कर सकती हो कर लो और चली जाओ और इतना याद रखो कि मैं तुम्हें जेल नहीं दी, अगर मैं जेल में भेज दूं तो तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकेगा। वो खलीफा मंसूर के पास चली गई और जाकर उसने शदीद एहतजाज में जमीन पे पांव मारने शुरू कर दिए, रोने लगी कि मैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हूं उसकी इस मुमलिकत में ये इज्जत है। खलीफा मंसूर से मनाता रहा हीरे जवाहरात दे दिए और कहने लगा कि खुदा के लिए मुझसे रूठो नहीं मान जाओ। उसने कहा तुम उस काजी का क्या करोगे, उसका मैं उसे कुछ नहीं कह सकता इसलिए कि मेरी मुमलिकत में अगर इंसाफ नहीं रहेगा तो हम रहट जाएंगे, हम इस काबिल ही नहीं रहेंगे कि हमें कोई रह रहने दे, इंसाफ जरूरी है। मेरे काजी ने जो कुछ कहा है उसका फैसला दुरुस्त है, बाकी ये मेरी निजी जिंदगी है तो मुझे अच्छी लगती, कुछ नहीं कर सका काजी। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने निजाम ऐसा बना दिया था, खिलाफत की बुनियादें इतनी मजबूत कर दी थी
لوگ ہٹ ہی نہیں سکے ٹیکس نہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان پہ وہ زمانے میں جمع ہو گئے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کسی نے کہا کہ عمر نے ہم پہ ظلم کیا تھا تو انہوں نے پوچھا تم پہ کیا ظلم ہوا تھا ان کا فضل کا جو باپ تھا نا وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تھا اور وہ کر عمر نے چھین کے اسے حکومت کا بنا دیا تھا تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو بیچ میں آئے تھے پھر اس وقت تمہیں کیوں نہیں لے گئے ان کا ان کے زمانے میں لے لیا ہوتا انہوں نے کیوں نہیں تمہیں دیا اور پھر فرمانے لگے کہ عمر اس سے بہت بڑا آدمی تھا تو جس سے ظلم کرتا یہ خلافت کی اساس تھی بنیادیں تھیں تاکہ لوگوں کو معاشی طور پر بھی آرام ملے اور لوگ دوسری طرف آرام سے رہیں لیکن ان کی زندگیوں میں وہ خوشحالی پیدا نہ ہو جنہیں اللہ سے غافل کر دے دونوں کے درمیان انہیں رکھا اسی لیے قاضی ابو یوسف کو ہارون الرشید نے خط لکھا ہے اور قاضی ابو یوسف نے کو رحمت اللہ کو لکھا ہے کہ میری حکومت اب جم گئی ہارون الرشید کے زمانے میں اچھے خاصے عباسی جم گئے مامون کا دور تھا بہت ہی اچھا تھا تو اسے لکھا حضرت امام یوسف رحمت اللہ کو کہ آپ بتائیں یہ حکومت کیسے کرنی ہے اقتصادی نظام اپنی مملکت کے پورے اکانومی کے سسٹم کو امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال ایک خط کے جواب میں 400-500-700 صفحے لکھ کے بھیجے اور اس میں کہا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق اتنا تھا اتنا اس سے ٹیکس وصول ہوتا تھا پھر عبید اللہ کا دور آیا تو عراق اتنا فتح ہوا اتنے پیسے وصول ہوتے تھے آپ کا دور آیا عراق عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کئی گنا زیادہ اس سے اب فصلیں پیدا ہو رہی ہیں ٹیکس کیوں کم آ رہا ہے آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا لکھا کہ 22 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی نا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قیمتیں یہ تھی لوہا اس بھاؤ بکتا تھا سونے کا یہ بھاؤ تھا فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز اور یہ خط لکھا ہے انہوں نے 170 کے قریب تقریباً 150 سال کے بعد فرماتے ہیں 150 سال میں آپ کی حکومت اتنے وسائل زیادہ ہو گئے 2% قیمتیں بڑھ گئی ہیں اللہ کو کیا جواب ہو دنیا کی کون سی ایسی اکانومی ہے کہ پوری دنیا میں 200 سال میں 150 سال میں 2% قیمتیں بڑھ جائیں اور قاضی کہے کہ اللہ کو ڈرو کیا جواب دو گے مہنگائی ہوگی یہ وہ نظام تھے بنیادیں تھیں اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سختی سے سود پہ پابندی لگائی اور انہوں نے کہا کہ لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات کے وقت نہیں پوچھ سکا کہ سود کی کیا کیا صورتیں چھوڑ دو سود کو اور ہر وہ چیز جو سود کے شبے میں آتی ہے سود ایک تو وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور سود یہ تھا جو حقیقی سود تھا کہ آدمی کسی سے قرض لیتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ قرض اتنے پیسوں کے اضافے کے ساتھ فلاں تاریخ کو واپس کر دینا یکم اکتوبر کو تم اس سے 10,000 دے رہے ہو اور تم اس کو 15 نومبر کو 1.5 مہینے بعد 11,000 روپے واپس کرنا یہ 1,000 تو 10,000 کے مقابلے میں آتا تھا یہ سود تھا ہوتا یہ تھا کہ لوگ سود نہیں دے سکتے تھے جب وہ جاتا تھا تو کہتا تھا اچھا تم سود نہیں دے سکے 15 نومبر آ گئی اب اس طرح کرو کہ 15 دسمبر کو دے دینا ایک مہینہ اور لے لو 10,000 اپنی جگہ پہ قائم 1,000 سود اب تک تھا جو میں نے اپنا نفع لیا تھا اور 1,000 اور بڑھا دو 2,000 ہو جاتے تھے وہ کس سے شروع کر دیتا تھا وہ کس سے دیتا رہتا تھا وہ سود ہی نہیں اترتا سر کون لیتا تھا نتیجہ یہ کہ وہ اس طرح خون چوس لیتے تھے یہ سود تھا حقیقی اور ایک ہوتا ہے ربا حکمی یعنی حکمی طور پہ سود ہو اور اصل میں وہ سود وہ نہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا وہ حکمی ربا جو تھا نا جس پہ سود کا حکم لگایا جا سکے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کے متعلق کہتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ سکا کاش مجھ سے دریافت کر لیتا تو لوگوں سود کو بھی چھوڑ دو اور جو چیز شبے میں ڈالتی ہے اسے بھی چھوڑ دو حکمی ربا کیسے ہوتا ہے حکمی ربا ایسے ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ صاحب آگے بحث کریں گے اس پہ پھر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے اجمالاً اسے سمجھنا چاہیے 6 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے. آپ نے فرمایا سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور، اور سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک، چھ چیزوں کے متعلق فرمایا کہ دیکھو جب بھی ان کی سودے کرنے ہیں تو سوائم کے سوائم برابر برابر ہونے چاہیے. ایک کلو نمک ایک کلو نمک لین دین ہو سکتا ہے. اور یہاں یدم بھی ادی، ایک ہی مجلس میں یہ ہوگا، اس میں قرض نہیں ہو سکتا کہ قرض لے لیا ایک کلو نمک، مہینے بعد آ کے ایک کلو نمک پھر وہ واپس لوٹا دے گا. کہانی اس بحث کو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ان میں سے کوئی بھی ایسا کرے گا کہ وہ قرض کے طور پر دے دے تو وہ سود کا کاروبار ہو جائے گا، اور کوئی بھی ایسا کرے گا کہ کوئی آدمی ایک کلو نمک لے اور واپسی میں وہی بیٹھے بیٹھے ڈیڑھ کلو نمک کوئی اس سے وصول کر لے، یہ بھی سود ہو جائے گا. اسی پہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس سود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، اتنا جڑے پکڑ چکا تھا سود اس معاشرے میں کہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے صرف 3 مہینے پہلے ہدایت سود ختم کر، دو نظام عربوں میں اتنے گہرے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دیتے فوری طور پہ پورا معاشرہ تباہ ہو کر رہ جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ ایک نظام کو نہیں چھوڑا، اچھے چھیڑا، بالکل نہیں چھیڑا. اور غلاموں اور باندیوں کا نظام تھا، شریعت نے حدود مقرر کر دی، وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی اس میں تبدیلی آتی رہی، لیکن غلاموں اور باندیوں کا نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم سے ختم کر دیتے، پورا معاشرہ اوپر سے نیچے ہو جاتا، نہیں چھیڑا. اور دوسرا سود اس طرح وہاں کی معیشت میں گھس گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سود کو نہیں چھڑا، وفات سے صرف 3 مہینے پہلے یہ فرما دیا کہ اچھا اس سود کو ختم کرو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ گئے، انہوں نے کیا کیا، کھجور، نمک، سونا، چاندی، جو، گندم، یہ سب چیزیں تھیں نا، ان کو فرمایا تھا کہ یدم بے یدم سوام کے سوائم ایک ہی مجلس میں سودا ہونا چاہیے اور برابر برابر ہونا چاہیے، کمی بیشی نہیں کرنی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجوریں لے کے، اور بڑی عمدہ کھجوریں لے آئے، وزنی، ایک کھجوروں کی قسم کا نام ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال یہ کہتے، ان کا اللہ کے رسول یہاں سے بیکار وزنی کھجوریں لے گیا تھا، مارکیٹ میں گیا، میں نے اس سے کہا کہ تم اپنی کھجوریں مجھے کم دے دو، یہ زیادہ ہیں یہ لے لو، تو اس نے زیادہ کھجوریں لے لی اور بڑھیا قسم کی اچھی کھجوریں مجھے دے دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال یہ تو سود ہے، اگر آپ کو ایسے کرنا ہے تو آپ اپنی کھجوریں بیچیں اور جو پیسے حاصل ہوں اس پیسے کے ذریعے پھر آپ نے کھجوریں خرید. یہ سود کیا تھا؟ حکمی طور پہ سود تھا، اس میں سود کا حکم لگا ہے. حقیقی سود وہی ہے جو پیسے کی تبادلے میں آتا ہے. اس کی دوسری مثال آپ سے عرض کریں، اس حدیث پہ لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے لیکن نہ سمجھنے کی وجہ سے اعتراض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ سونے کا جب سودا کرو تو سونے کے عوض میں سونا، ایک تو مجلس وہی ہونی چاہیے، نشست وہی ہونی چاہیے، قرض پہ نہیں کرنا، اور دوسرے برابر برابر ہونا چاہیے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جگ تھا سونے کا بنا ہوا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کے مقابلے میں ایک ایسا جگ لے لیا جو کم سونا تھا اس میں. تو دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، خریدنے اور بیچنے والا بھی، اور سونے کا تبادلہ ہو رہا ہے کمی اور زیادتی کے ساتھ. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا معاویہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ سود ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ میں سمجھتا ہوں اس سودے میں کوئی حرج نہیں، یہ جو میں نے کیا. بس اس پہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور ان کا معاویہ میں اللہ کی قسم اس زمین میں نہیں رہوں گا جس زمین میں کسی حکمران کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناؤں اور آگے سے وہ کہے کہ میں اسے ٹھیک سمجھتا، میں اس زمین پہ رہنا گوارا نہیں کرتا. اور اٹھے اور آ کے عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ شکایت کی، بتا یہ سودا ہو رہا تھا، ایسے میں نے کہا، ایسے معاویہ نے کہا، آپ اپنے اس گورنر کی خبر لیں، ایسے ہوا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور کہا ابو الدرداء سچ کہتے ہیں اور ایسا سودا نہیں ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے سود کہتے تھے یہ سود ہے حکمی ربا حقیقی اور ربا حکمی حقیقت کا سود اور جس پہ سود کا نام جس پہ سود کا حکم لگایا جائے دولت چیزیں فقہ یہ کرتے ہیں نا یہ بات اصل میں یہ تھی کہ تھا تو یہ سود واقعی لیکن اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنا اجتہاد یہ تھا کہ اس جگ پہ نقش و نگار زیادہ جو اس کے عوض میں دیا جا رہا ہے اس میں صناعی کم ہوئی ہے تو آخر اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی جب باریکی کا کام اس پہ کیا گیا تو پیسے زیادہ لگے ہوں گے نا اس پہ اتنا کام نہیں ہوا تو پیسے کم لگے ہوں گے تو وہ جو اس پہ صناعی کی قیمت تھی وہ ایک دوسرے کے برابر میں آ جائے گی تو سونے کی بڑھوتری جو ہے وہ ادھر سیٹ ہو جائے گی یہ سود نہیں بنے گا انہوں نے یہ سمجھا اس بات سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو اور حقیقت میں صحابہ رضی اللہ عنہ کو اتنی نفرت تھی سود سے کہ انہوں نے ان کے اس اجتہاد کو تسلیم نہیں کیا اور مدینہ منورہ چلے گئے اور کہا کہ میں اس بات کو نہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بہت متقی بہت پرہیزگار ان کی اہلیہ ام الدرداء رضی اللہ عنہ بڑی نیک خاتون حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جب انتقال ہونے لگا تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ابو الدرداء دنیا چھوڑ کے جاتے ہو اور پہلے آپ آئے تھے میرا رشتہ مانگنے میرے ماں باپ سے تو انہوں نے دیا تھا اب میں اپنا رشتہ خود آپ کو دیتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ جنت میں آپ کی بیوی رہوں اس کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے تو انہیں بڑی محبت کی ام الدرداء رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے کہ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تم میرے بعد ایک تو پھر نکاح نہ کرنا کسی سے جب تم اسی طرح آؤ گی تو اللہ تعالیٰ میرا حق بنتا ہے مجھے تمہیں دے دے گا جنت میں پھر ہم میاں بیوی کی طرح رہیں گے اور دوسرے کا کسی سے مانگنا نہیں تو انہوں نے کہا اگر میں مانگوں ہی نہیں کسی سے بھی کچھ نہیں کہوں گی تو پھر میرا گزارا کیسے چلے گا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا یہ جو گاؤں کے باہر روڈ ہے نا سڑک اس سے جو لوگ اپنی سبزیاں لاد کر لے کے جاتے ہیں تو ان سبزیوں والوں کی چیزیں اور گندم جو بھری جاتی ہے وہ اس کے دانے فرش پہ گرتے رہتے ہیں بس انہیں اکیلا اکٹھا کر لیا کرو اور پیس کے روٹی بنا لو اور اس کو پکا کے کھا لو یہاں تک کہ اللہ کے ہاں میری تمہاری ملاقات ہو جائے اس سے مانگنا نہیں لیکن وہ دردا رضی اللہ عنہ کون نے ایسے چھوڑ سکتا تھا خلافت میں جتنے لوگ تھے سب ان کا مسلسل خیال کرتے رہے ان کے پاس جاتے رہے عبد الملک جو ہے اتنا بڑا آدمی بن گیا اس وقت شہزادہ تھا ام الدرداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھا رہتا تھا بیت المقدس میں وہ رہتی تھی بیت المقدس میں نماز پڑھا کرتی تھی تو پیچھے عورتوں کی صفوں میں جا کے یہ شہزادہ ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا خیر ان پر اتنی زیادہ نوبت نہیں آئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا نکاح تو انہوں نے انہیں جواب میں یہ ساری بات سنائی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو رہا تھا اور اس طرح میری بات ہوئی تھی تو میں آپ سے انکار نہیں کر سکتی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھجوایا وہ اتنے دانش مند اور کھلا معاشرہ تھا نا اب کوئی کسی کو یہ پیغام بھیج سکتا ہے انہوں نے کہا وہ درجہ پھر روزے رکھا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا کہ جو روزے رکھتا رہتا ہے اسے اپنے خواہشات پر قابو رہتا ہے وہ عورت تھی ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پیغام بھجوایا ان کے تقویٰ ان کی نیکی اس درجے کے آدمی تھے وہ ایک فکرے کو برداشت نہیں کر سکے سیدھے پہنچے مدینہ منورہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شکایت کی تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد اگرچہ درست نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ سود کا جو حکم ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے یہ حکمی ربا ہے اس کو بھی شریعت کیا کیا ختم کرو تاکہ معاشرہ صالح طور پر چلے اسی سود کی ایک مثال ہے اور بھی عیسائیت کی بھی اور یہودیت کی بھی وہ انشاءاللہ آئندہ بات کریں